نائب المرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ابتدا میں دو باتوں کی آپ سے التماس ہے، ایک گزارش ہے اور ایک التماس ہے۔ التماس اس بات کی کہ وہ ہمیشہ سے آپ کے سامنے جو زحمت کا ایک تقاضا کیا جاتا ہے کہ کچھ آگے تشریف لے آئیے، اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو انشاءاللہ ثواب دارین حاصل کریں گے۔ درود پڑھتے رہیں محمد اللہ علیہ وسلم۔ دوسروں کی آسانی کے لیے تھوڑی سی زحمت برداشت کرنے ہی سے پریکٹس ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بعد میں آنے والے مومنین کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس زحمت سے پہلے آنے والے مومنین بچے رہیں، لہذا وہ بھی پہلے آ جائے۔ درود پڑھتے ہیں محمد والے۔ آخر میں جو مومنین بیٹھے ہیں ان سے بار سے معذرت گزارش ہے کہ اصل تو آپ ہی کا کام تھا، آپ کو آگے آنا، تھوڑا سا آگے آ جائیے اور درود پڑھ دیں محمد والے۔ اور ایک معذرت جو کل آپ سے میں نے کی اور آج بھی میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آج مجلس پھر کافی تاخیر سے شروع ہو رہی ہے، اور اس میں قصور نہ ٹریفک کا ہے اور نہ ہی لانے والوں کا ہے۔ سبب تاخیر کوتاہی ذاتی ہے، لہذا کوئی قصوروار نہیں ہے، میری ذات ہی قصوروار ہے۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ جو صحیح وقت ہے اس وقت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، لیکن آج اس بات کا مجھے کم سے کم اطمینان ہے کہ کل ڈیوٹی نہیں ہے، کل آفیسز میں نہیں جانا، لہذا تھوڑی بہت اگر 10-15 منٹ کی تاخیر ہو بھی جائے تو انشاءاللہ جاگنا ہی ہے مومنین نے، بہت جلدی سونا نہیں ہے۔ تو ذکر اہل بیت ہی سن کر اگر خواب آرام میں اگر جایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ سورہ مبارکہ ہود کی اس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے ہماری موضوع گفتگو اس منزل تک آ پہنچی کہ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو بقیۃ اللہ خیر، اور مومن سے مراد یہ پیغام صرف غیر مومن کے لیے نہیں بلکہ قرآن کی آیتوں کا قرینہ ہمیں بیان کر رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو آمنو، اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین میں وہ مومن بھی شامل ہو گئے کہ جو ابھی آمنو کی منزل پر نہیں ہے، آمنو کی منزل سے گزر چکے ہیں۔ اور اس اعتبار سے مومن ہو جانا مومن وہ کہ جس کا ایمان راسخ ہو, اور ایمان راسخ سے مراد یہ کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ جس معتقد پر معتقد ہے, یعنی اس کے اعتقاد, اس کا عقیدہ خدا پر اور نبوت پر, عدل پر, امامت پر, معاد پر اس انداز میں ہو کہ وہ عقیدہ اس کی روح میں منحل ہو چکا ہو, اس کی روح اور نفس میں ہضم ہو چکا ہو, اس انداز میں منحل اور انحلال کہ پھر یہ ایمان اس کے اعضا کو قوت دینے والا ہو, اور اس ایمانی قوت کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر کوئی بھی عضو گناہ کی جانب بڑھے تو یہ ایمان کی قوت جو اس عقیدہ منحل سے اس نے حاصل کی اسے اس ارتکاب سے روکے. اور پھر کل کی تقریر میں اگرچہ بہت جلدی جلدی میں نے بہت ساری باتوں کو بیان کر دیا کہ اس ایمان کے اعتبار سے جو بہت اہم چیز اور جو بہت زیادہ پریکٹیکل لائف میں پیش آنے والی, اگرچہ میں نے لفظ یہ استعمال کیا تھا کہ جیسے حالات جا رہے ہیں, چاہے سیاسی حالات ہوں, چاہے اقتصادی حالات ہوں, چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر ہوں, ان تمام حالات کی تیاری کے لیے اور خود بقیت اللہ کی آمد کی تیاری کے لیے ان کنتم مومنین, مومن ہونا ضروری ہے. کون سا والا؟ یا ایھا الذین آمنوا والا نہیں, آمنوا والا. اور اس میں اہم ترین چیز ہمارے درپیش حالات کے اعتبار سے وہ توکل ہے کہ انسان سمجھے اور سیکھے. توکل کسے کہا جاتا؟ اور صرف سمجھنا کافی نہیں ہے, اس کو منحل کرنا, اور منحل کرنے کے لیے پریکٹس ضروری. یعنی بہت چھوٹے چھوٹے مقامات پر آپ یہ مت سمجھیے کہ خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے اس کے بعد ہی میں صحیح توکل کر کے دکھاؤں گا, نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو انسان عادی بنائے. 100 روپے کا نوٹ اگر گر گیا ہے, کھو گیا ہے, تلاش کرے تلاش کرے نہیں ملا, تب غم اور دل میں ایک ٹھیس اور ایک افسوس لے کے نہ بیٹھ جائے کہ ہائے میرا 100 روپے کا نوٹ یا 500 روپے کا نوٹ. یا یہ بالکل چھوٹی چھوٹی پریکٹسز ہیں کہ انسان کے ہاتھ سے اگر دنیاوی مال چھن جائے, چوری ہو جائے, لٹ جائے, تو بہرحال شروع میں یقیناً بے دست و پا ہوگا, شروع میں یقیناً انسان اضطراب کا شکار ہوگا. لیکن یہی وہ مراحل ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان پریکٹس کر سکتا کہ میں ٹھیک, یہ مال خدا نے دیا, یہ مال بہت اہم میں بات کہنے جا رہا ہوں, چوری ہو گیا, ڈاکہ پڑ گیا, کاروبار میں لاس ہو گیا, یہ مال چلا گیا, افسوس ہوگا. اگر افسوس بالکل بھی نہ ہو تو بہرحال وہ تو بہت اونچی منزل, لیکن کم سے کم وہ ڈپریشن, وہ ہارٹ اٹیک, وہ بلڈ پریشر کا بڑھ جانا, وہ انتہائی غصے کے ساتھ وہ غصہ گھر والوں پر, بیوی پر, بچوں پر اتارنا, آفس کے کلیگز پر اتارنا, یہ وہ کیفیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ توکل کا نام تو ہے لیکن ابھی آمنو کی منزل نہیں آئی. توکل اس کی روح میں اور اس کے نفس میں منحل نہیں ہوا ہے. تو بہرحال بہت اہم چیز میں کہنے جا رہا ہوں کہ انسان پریکٹس کرے. اگر مال کھو گیا, چوری ہو گئی, دیکھیں اب یہ باتیں مجھے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شرائط, ایسا نہ ہو کہ اپنا مال سب کے سامنے لا کے رکھ دے, ایسا نہ ہو کہ احتیاط نہ کرے, ایسا نہ ہو کہ سیکیورٹی وغیرہ, نہیں, اپنی طرف سے پوری کوشش. لیکن اگر نقصان ہو جاتا ہے تو اتنا زیادہ مسترب ہونا. بعض اوقات ہم نے سنا کاروبار, وہ شپمنٹ آ رہی تھی یا کیا ہو رہا تھا, ایک بہت بڑا لاس ہو گیا. جو سرمایہ دار تھا بس یہ خبر سنتے ہی کہ لاکھوں کا نقصان ہو گیا, باقاعدہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور اسی غم میں وہ مر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ توکل نہیں تھا. اس لیے کہ دیکھیے توکل اگر ہے تو انسان اس بات کو جانتا ہے یہ پیسہ جو چلا گیا ہے دینے والا خدا تھا, پیسہ چلا گیا وہ رازق ہے, وہ خدا جس نے کل مجھے پیسہ دیا تھا وہی خدا مجھے آنے والے کل میں بھی پیسہ دے گا. لیکن توکل کی منزل کیا ہے؟ صرف ایسا نہیں کہ آنے والے حالات کے اعتبار سے اس صفت توکل کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے, نہیں. اگر حالات بالکل سیف اور ساؤنڈ بھی چل رہے ہوں, ایک شخصی اعتبار سے انسان اگر چاہتا بہت ساری پریشانیوں سے اپنے دل کو اپنے دماغ کو بچا لے, بہت ساری اداسیوں بہت سارے غموں, رسول خدا نے وہ جو ریزلٹس بیان کیے تھے کہ جو حریص ہوتا ہے اس کو بہت ساری پریشانیاں خود بخود لاحق رہیں گی. اور ایک پریشانی دیکھیے, رسول نے فرمایا کہ وہ اتنی محنت کرے گا کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ ہمیشہ ایک غم کی حالت میں رہے گا, وہ ہمیشہ ایک تھکن کی حالت میں رہے گا. اور پھر یہ جملہ بھی آیا کہ سب کچھ اگر اسے مل جائے, وہ جو محنت کا رزلٹ تھا اسے مل گیا. دیکھیے ایک آخری چیز, رسول نے جو آخری نتیجہ بیان کیا, وہ جو اس نے محنت کی اس محنت کا اسے رزلٹ مل گیا, اتنا پروفٹ اسے مل گیا, وہ نعمتیں بھی اسے عطا ہو گئیں, سب کچھ اس کے پاس آ گیا. لیکن اگر حرص اور حریص ہے اور توکل سے اور قناعت سے دل خالی, تو پھر اس کے باوجود بھی ایک اور مصیبت ہے, وہ بھی اسے ہارٹ اٹیک کروا سکتی ہے, وہ بھی اسے ڈپریشن کا شکار کر سکتی ہے, وہ بھی اسے بہت ساری نا امیدوں سے ہمکنار کر سکتی ہے. رسول فرماتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک چیز اور ایک خوف اور ایک ڈر ہمیشہ اس شخص کے ذہن میں رہے گا, ہمیشہ وہ ٹینشن میں رہے گا, ہمیشہ وہ فکر میں رہے گا. کون شخص کہ جو حریص ہے, کون شخص کہ جو متوکل نہیں ہے, کون شخص کہ جو قناعت کرنے والا نہیں ہے. سب کچھ اسے مل گیا, جو وہ چاہتا تھا, جتنی محنت کی سب اسے مل گیا, میکسیمم رزلٹ سے بھی زیادہ اسے مل گیا. تو اب تو بہرحال اسے نہیں, کیونکہ قانے نہیں ہے, کیونکہ خدا پر بھروسہ نہیں ہے. اب رسول فرماتے ہیں ایک اور غم اس کے ساتھ چپکے گا, ایک اور مصیبت اس کے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی, اور وہ یہ کہ بھائی اتنا بڑا بینک بیلنس جو آ گیا ہے, اتنی ساری نعمتیں جو آ گئی ہیں, ایسا تو نہیں کہ میرے ہاتھ سے چھن جائے, ایسا تو نہیں کہ مجھے لاس ہو جائے. تو یہ خود ایک بہت بڑی پریشانی. تو دیکھیے یہ حرص, رسول خدا نے فرمایا ہے نا کہ انسان جو حریص ہوتا تو انسان کی کیفیت یہ ہوتی کہ اگر اسے, رسول فرماتے ہیں کہ میں دیکھو یہ جو پہاڑ ہے احد کا, اگر اسے میں سونا بنا دوں, رسول کے لیے کیا مشکل ہے, اشارہ کر دینا کافی. رسول مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ اگر اس احد کے پہاڑ کو, سوچئے تو صحیح, احد کا پہاڑ اگر سونا بن جائے تو کتنی قیمت نکلے گی, انسان ذرا حساب تو لگائے. تو ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں اگر احد کا پہاڑ میں سونے کا بنا کر کسی ایسے آدمی کو دوں کہ جو قانع نہیں ہے, جو خدا پر توکل کرنے والا نہیں ہے, تو ہوگا کیا, میں اسے ایک سونے کا پہاڑ دوں گا, اس کے دل میں یہ خواہش آئے گی کاش ایک اور مل جاتا, بس اس کے جیسا ایک اور مل جاتا. آیت اللہ بہجت علیہ الرحمۃ دامہ ذلہ العالی, کہ جو اس وقت میں تعارف اس لیے نہیں کروا رہا کہ الحمدللہ بہت ساری مجالس میں بہت سارے ذاکرین ان کا نام لے چکے ہیں, لہذا میرے سامنے جو مجمع اس میں سے اکثریت ان کے نام سے بھی واقف. ہاں یہ الگ بات ہے جس طریقے سے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ انداز غلط, وہ عرفان کی منزلیں, وہ ریاضتوں کی منزلیں, اور اس کے بعد نوجوان سنتے ہیں اچھا آگے بھیجت یہ ہیں, اچھا عرفان یہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد نہ کسی قسم کی تہذیب نفس ہے, نہ کسی قسم کی رہنمائی ہے, نہ کسی قسم کی کوئی علم ہے, نہ معرفت ہے, اور ایک مرتبہ سوچا کہ ہم بھی آگے بہجت بن جائیں. تو پھر میرے سامنے واقعہ موجود کہ ایک آدمی وہ اسی عرفان کے چکر میں آگے بڑھا, W11 سے خودکشی کر کے مر گئے. میں درمیان کی ساری باتوں کو نکال چکا ہوں, لیکن بہرحال خیر چھوڑ دیجیے, اس لیے کہ بہت شوق ہو گیا ہے آج کل کے نوجوانوں کے, مولانا ذرا یہ تو بتائیے ہم عرفان, ذرا کچھ عرفان کے بارے میں بات کیجیے. تمہیں پہلے یہ تو آنا چاہیے کہ واجب کیا ہے, حرام کیا ہے. ہر عرفان کی آخری منزل کی پہلی سیڑھی وہ شریعت ہے. آپ کو شریعت کے بارے میں پتا نہیں, دیکھیے میں کبھی موقع ملا تو صوفیزم کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس کس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے, اور اہل بیت نے ان کے خلاف 3 حوالوں کے اعتبار سے میرے پاس, یعنی میرے سامنے 1000 احادیث ہیں محمد و آل محمد کی ان صوفیوں کے خلاف. 1000 درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس لیے کہ وہ بیلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلمان ٹیررسٹ ٹیررسٹ ٹیررسٹ, دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد نہیں. مسلمان تو دیکھیے ستار بھی بجاتے ہیں, مسلمان تو رقص بھی کرتے ہیں. اللہ اللہ کرنے والے دیکھیے کتنا پیارا دھمال ڈالتے ہیں. اللہ اللہ کرنے والے دیکھیے کس طریقے سے مکس گیدرنگ ہو رہی ہے. نہیں ہم تو یہ باقاعدہ اس وقت پالیسی چل رہی ہے کہ صوفی ازم کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے. خیر ہمارے یہاں تو صورت حال یہ ہے کہ بس کوئی اگر مولائے کائنات کا نام لے لے, چاہے کسی لبادے کو اڑ کر آ جائے کہ جس کا شکوہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے کیا, بس قوم سب کچھ اس پر نچھاور کر دیتی. اب دیکھیے جملہ معترضہ ہی صحیح لیکن ضروری. وہ فلاں صاحب بہت اچھی مجلسیں پڑھتے ہیں, وہ فلاں صاحب بہت کیا پڑھتے ہیں مجلس, فضائل پڑھتے ہیں فضائل پڑھتے ہیں. تو جس کی فضیلت بیان کرتے ہیں اس کو سب سے افضل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اگر سب سے افضل سمجھتے ہیں تو اسی کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ سیدھی سی بات ہے, اسی طریقے پر جس کی تعریف کی جا رہی ہے زمین و آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہیں اور ایسے فضائل اور مومنین خوش ہیں. ٹھیک ہے اس حد تک تو میں کہوں گا, البتہ احتیاطات کے ساتھ چلے گا ٹھیک, لیکن ہر نئے آنے والے کو عزیزو ڈرائنگ روم تک رکھا کیجئے, بیڈ روم میں مت بلایا کیجئے. میں بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں. ایک آدمی ٹھیک اگر کوئی مومن ہو گیا, اگر کوئی اہل بیت کے فضائل پڑھ رہا ہے تو ہم پر کوئی احسان نہیں ہے, اہل بیت پر کوئی احسان نہیں ہے. وہ اپنی آخرت کو سنوار رہا, وہ ہمارے لیے کوئی وی آئی پی نہیں بن گئے. ہاں اس اعتبار سے کہ جس طرح ہم دوسرے مومنین کا احترام کرتے ہیں, اگر واقعی وہ مومن ہو گیا ہے تو اس کا احترام کریں گے. لیکن اگر وہ مومن نہیں ہوا, اہل بیت کا نام لے رہا ہے, پھر بھی ہم اس کا احترام کریں گے. لیکن اگر وہ مومن واقع ہو گیا ہے تب بھی عزیزو خدارا احتیاط کیجئے, حالات بہت خراب جا رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, نئے آنے والے مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا جاتا ہے, بیڈ روم میں نہیں لایا جاتا. یعنی جو راز ہوتے ہیں, جو اسرار ہوتے ہیں, جو خاص باتیں ہوتی ہیں, اس تک نہیں پہنچائی جاتی. اپنی خاص محفلوں میں, اپنے خاص مسائل میں اس کو شیئر نہیں کیا جاتا. خیر میں کیا کہہ رہا تھا اور کیا بات آ گئی. تو اب آج میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں اس لیے کہ کل میں نے وعدہ کیا توکل انتہائی انتہائی اہم چیز. تو بعض نوجوان عرفان کے اوپر پڑھ دیجئے. بھائی عرفان سے پہلے ہر اعتبار سے جب تک حلال خدا اور حرام خدا پر عمل نہیں کرو گے, اگر وہ عرفان کہتا ہے کہ نہیں پرواہ مت کیجئے جیسے چاہے آ جائیے, تو یاد رکھیے پھر وہ علم عرفان نہیں ہے, وہ دھوکہ, پھر وہ علم عرفان نہیں ہے, وہ رائے شیطان. یاد رکھیے گا اس بات کو پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. تو بات کہاں سے چلی تھی, دیکھیے میرے ساتھ پرابلم یہ بات کہاں سے چلتی اور کہاں پہنچ جاتی. تو بہرحال اور مجھے پریشانی کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے اس لیے کہ مومنین بھی بس چلتے رہتے ہیں ساتھ میں. تو اب آگئے بہجت داما ذلہ العالی سے ایک شخص نے, ایک نوجوان یہ سوال کیا. بات کہاں سے چلی تھی کہ لاس اگر ہو گیا, دنیاوی نقصان بہت زیادہ ہو گیا, تو بہرحال انسان مسترد نہ ہو, انسان پریشان نہ ہو. تھوڑی بہت پریشانی تو ہوگی لیکن بے دستوپا ہو جانا, ہارٹ اٹیک ہو جانا, بلڈ پریشر کا بڑھ جانا, کوئی راہ ہے؟ ایک راہ جو ان عالم دین نے بیان کی وہ یہ. ایک نوجوان آیا, چلتے چلتے اس نے سوال کیا, قبلہ یہ بتائیے دنیا کی محبت ختم نہیں ہوتی ہے, کس طرح سے ختم کریں؟ ان معنوں میں کہ اگر دنیاوی نقصان ہو رہا ہے تو انسان کو اتنا افسوس نہ ہو کہ وہ دیوانہ ہو جائے, وہ پاگل ہو جائے. کوئی ہے طریقہ ایسا؟ باوجود اس کے کہ اس کے پاس پیسہ بھی ہے, باوجود اس کے کہ وہ دنیا کے لیے محنت بھی کر رہا ہے, لیکن کوئی ایسی کیفیت ہے, کوئی نسخہ ہے کہ انسان پیسہ کما بھی رہا ہے, محنت بھی کر رہا ہے اور پسینہ بہا کے کما رہا ہے, واقعی بہت زحمت کے ساتھ کما رہا ہے, اور اب اس زحمت سے کمایا ہوا پیسہ مثلاً لٹ گیا, تو قبلہ کوئی طریقہ ہے, کوئی نسخہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے؟ اب وہ توکل کو بیان کرنے بیٹھ جاتے تو اس میں تقریباً ایک گھنٹہ تو نکل جاتا. بہت عمدہ بات آغائے بہجت داما ذلول علی نے فرمائی اسی چلتے چلتے کے دوران سرے راہ، فرمایا کہ اے نوجوان یہ بتاؤ، اگر تمہیں کوئی سونے کی، خالص سونے کی ایک پوری اینٹ، ایک جو اینٹ ہوتی ہے نہ کہ وہ بسکٹ وغیرہ، سونے کی پوری ایک اینٹ خالص سونے کی اگر تمہیں دے دی جائے تو تم اس کی، تمہاری پلاننگ کیا ہوگی؟ کہا رہے سونے کی اینٹ اگر مل جائے تو بس میرے وارے نیارے ہو جائیں گے، میری اکنامک پرابلم حل ہو جائے گی، میں نے گھر بنانا ہے، گھر میرا بن جائے گا، شادی میں نے کرنی ہے، شادی کے مسائل حل ہو جائیں گے اور بہت ساری چیزیں. کہا کہ اچھا تو اس سونے کی، اس اینٹ کی تم کتنی حفاظت کرو گے؟ کہا دل و جان سے بڑھ کر حفاظت کروں گا، اس لیے کہ اتنی قیمتی چیز. اب بہت غور سے سنیے گا، اب وہ فرماتے ہیں کہ فرض کرو اگر کوئی تمہیں آ کر اطلاع دے دے کہ تمہارا جو گھر کا وہ کمرہ ہے اس کمرے کو زمین سے چھت تک ایسی اینٹوں سے بھر دیا گیا، تو اب بتاؤ اس سونے کی اینٹ کی ویلیو کیا ہوگی؟ کہا کہ پھر اس صورت میں اگر یہ گر بھی جائے، کھو بھی جائے، مجھے کوئی غم نہیں ہوگا. دیکھیے بہت اہم، بہت اسٹریٹ رہا اور بہت آسان رہا توکل کو حاصل کرنے کی. کہا کہ اگر تمہاری کوئی عزیز آ کے اطلاع دے کہ تمہارا جو کمرہ ہے وہ زمین سے لے کر چھت تک ایسی سونے کی اینٹوں سے بھر گیا، اب بتاؤ اس اینٹ کے بارے میں جو تمہیں دی گئی تھی کیا تمہارا ریئیکشن ہوگا؟ کہا کہ پھر جب مجھے یہ پتا چل جائے گا، جب مجھے یہ یقین ہو جائے گا، پھر تو اب یہ اینٹ کوئی چوری بھی کر کے لے جائے، کہیں پر گر بھی جائے، تو مجھے اتنی زیادہ فکر ہوگی، لیکن کوئی ایسی خاص فکر نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا مال جو اصل مال ہے محفوظ ہے. فرمایا بس یاد رکھو دنیا میں تمہیں کتنی ہی نعمتیں مل جائیں، اصل نعمتیں جو جنت میں خداوند عالم نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں، اگر یقین کر کے بیٹھ جاؤ مولا کائنات کا نہج البلاغہ کا وہ خطبہ کہ جس میں مولا کائنات، آپ اٹھا کے دیکھ لی جنت کے اوصاف میں سے صرف جنت کے درخت کو بیان کیا اور اس کی صفات کو بیان کیا، اور پھر مولا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میں پوری جنت کی صفات کو بیان کر دوں تو اے میرے چاہنے والوں تم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی دکانوں کو چھوڑ کر، اپنی زندگی کو چھوڑ کر قبریں کھود کر بیٹھ جاؤ اور انتظار کرنے لگو کب ہمیں موت آئے. تو اگر انسان کو یقین ہے، یقین ہے کہ آخرت میں، اور یہ اطمینان رکھیے، یہ اطمینان رکھیے اہل بیت شفاعت کرنے والے ہیں، جو شیعہ اہل بیت ہے، جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، جو ماتم کرنے والا ہے، جو ذکر اہل بیت کرنے والا ہے، چاہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، روز محشر جناب سیدہ کی شفاعت سے جنت میں جائے گا. میں پوری ذمہ داری سے یہاں پر کہہ رہا ہوں، بہت ہی ایک دو بہت ہی صدام ٹائپ کے لوگ، اگر صدام شیعہ تھا کہ نہیں تھا، حتمن نہیں تھا، کوئی اس قسم کے لوگ، پھر کہیں جا کر صورتحال بن سکتی ہے کہ وہ جہنم میں جائیں جلے، و الا یہ اطمینان رکھیے جتنے مومن ہیں، جتنے مومن ہیں جو علی کی محبت دل میں رکھتا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، سیدہ کی شفاعت آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا. اگر میں وہ روایتیں پڑھنا شروع کر دوں تو بہت سارے لوگ تو عمل کرنا بھی چھوڑ دیں، اتنی روایتیں موجود. یہاں تک روایت میں یہ بھی آیا کہ اہل بیت فرماتے ہیں ہم بعض اپنے چاہنے والوں کو اس لیے جنت میں، اس لیے ان کی شفاعت کریں گے تاکہ ہمارے دشمنوں کے دل جلیں، روزے محشر انہیں اندازہ ہو کہ شفاعت زہرا کیا ہوتی ہے، روزے محشر انہیں پتا ہو کہ ساقی کوثر کس کا نام ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے دشمن، ہم سے بغض رکھنے والے روزے محشر دیکھ دیکھ کر جلیں. تو جہنم کی جانا ہے، ہر مومن کو جنت میں جانا ہے، اس ممبر سے میں کہہ رہا ہوں، اکثریت 99% جنت میں جانے والے ہیں، جہنم میں جانے والے بہت کم ہیں. شفاعت زہرا اس چیز کا نام ہے، اگر اس پہ میں نے مجلس پڑھ دی میں ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ تھوڑے بہت اعمال ہو رہے ہیں. نہیں عزیزو، پھر اب بات کو برابر کرنا پڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اسی سیدہ کا فرزند حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا فِي الْقَيَامَةِ، اما روز قیامت، روز محشر، امام فرمانے، امام محمد باقر علیہ السلام، فَكُلُّكُمْ، امام کی زبان کا جملہ ہے، ریفرنس میرے پاس موجود ہے، فَكُلُّكُمْ فِي الْجَنَّةِ، تو تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے، بِشِفَاعَةِ النَّبِي، نبی کی شفاعت سے، او بِشِفَاعَةِ وَصِی النَّبِي، یا مولا کائنات کی شفاعت سے. یہ کہہ دیا نا امام نے، فرما دیا. لیکن ہاں ایسا نہ ہو کہ اب مومن کہہ کے بس آج تو مولانا نے ہماری بات کہہ دی، یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ ضرورت کیا ہے کسی اور چیز کی، بس محبت نہیں، محبت بہت بڑی چیز ہے. اس لیے کہ روزے محشر کے جو سودے ہیں ان کی اہمیت کو کوئی نہیں جانتا، اسی وقت معلوم ہوگا جب ماں بیٹے سے دامن کو چھڑا رہی ہوگی، بیٹا باپ سے ڈر کے دور بھاگ رہا ہوگا، کہیں مجھ سے دو نیکیاں نہ چھین لیں، وہ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے، ہے نا ایسا؟ تو شفاعت ہے، مگر یہی میرا مولا فرماتا ہے کلکم فی الجنہ، تم سب شفاعت کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے. ولکن واللہ انی اتخوف علیکم فی البرزخ، لیکن میں تمہارے لیے قبر کے بارے میں پریشان ہوں، نہیں پریشان نہیں، اتخوف، میں خوف زدہ ہوں، اس لیے کہ قبر وہ منزل ہے کہ جہاں پر حساب پورا کیا جائے گا، قبر وہ منزل ہے کہ جہاں پر دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنا کچھ کھایا تھا اور کتنا کچھ لوٹا تھا، زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی. یہ قبر کے بارے میں اطمینان رکھیے، اطمینان رکھیے. وہ چوتھے امام کی روایت کہ جس میں امام سے پوچھا تھا مولا یہ بتائیے کہ مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اب میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، کتنی مرتبہ یہاں میں پڑھ چکا ہوں، فقط اشارہ کروں، مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، منافق کی روح قبض ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کافر. امام نے فرمایا اکثر اوقات جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو تکلیف کے ساتھ، اور اکثر اوقات جب منافق کی روح قبض ہوتی ہے تو انتہائی آسانی کے ساتھ. وجہ یہ کہ اگر مومن نے زندگی میں گناہ کیے، توبہ نہیں کی، بہت اہم جملہ ہے، توبہ نہیں کی، ائمہ فرماتے ہیں اول تو کوشش کرو گناہ نہ ہو، اور اگر گناہ ہو جائے تو انتظار نہ کرو، گناہ آسمان کی جانب جا رہا ہے، تمہاری توبہ بھی ساتھ ساتھ جانی چاہیے. وسائل الشیعہ کے اندر سات گھنٹے کا لفظ خود روایت کے اندر آیا ہے کہ خدا فرشتوں کو روکتا ہے ٹھہر جاؤ، سات گھنٹے کا لفظ روایت میں آ رہا ہے، فرشتوں کو خدا روکتا ہے ٹھہر جاؤ، شاید یہ میرا مومن بندہ توبہ کر لے، توبہ کر لے. تو ائمہ فرماتے ہیں گناہ نہ کرو، اور اگر ہو جائے گناہ، دو طریقے بیان کیے، پہلی بات فوراً اس کے پیچھے پیچھے توبہ جانی چاہیے، اور دوسری بات اگر گناہ ہو جائے تو اپنی نیکیوں کو بڑھا دو. آج اگر 10 روپے صدقہ دیتے ہو کل 20 روپے صدقہ دو، آج اگر اتنی نیکیاں کی ہیں کل کیوں، اس لیے کہ گناہ ہو گیا ہے. اس لیے کہ پھر امام نے وجہ بیان کی کیوں، اس لیے کہ حسنات سیئات کو کھا جاتی ہیں، جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ گناہوں کو کھا جاتی ہیں. تو بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا اور کہاں چلا گیا، آپ نے نہیں روکا میں بھی چلتا چلا گیا. تو اب آغائے بہجت فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ جنت میں تمہارے پاس وہ مال و دولت ہے، میں ایک اور بات کہہ دوں، وہ مال و دولت ہے، آپ نہیں روک رہے تو میں بھی کہتا جاؤں، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اچھے انداز میں محمد والے محمد پر صلوات پڑھ دیں، وہ یاد ہے نا یہودی کا تھا کہ جب میرا مولا اس انداز میں، بہترین مرکب ہے، بہترین لباس ہے اور بہترین انداز میں، یہی وہ چیز ہے جس نے صوفیت کی کمر کو توڑا، اور ان صوفیوں نے بڑھ کے اعتراض کیا آل محمد کے اس انداز پر. خیر تو امام جا رہے ہیں، بہترین مرکب، بہترین سواری، بہترین لباس، یہودی ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، پھٹا ہوا لباس، کھانے کو کچھ نہیں، وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ رسول خدا کے فرزند ہیں نا مسلمانوں کے؟ فرمایا ہاں میں حسن ابن علی ہوں. کہا کہ دیکھیے آپ جد نے فرمایا تھا کہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنوں کے لیے جہنم، یہ رسول کی حدیث کہ دنیا کافروں کے لیے جنت مومنوں کے لیے جہنم. اب میں تو آپ کے رسول کے مطابق کافر ہوں نا, آپ تو اپنے رسول کے مطابق مومن ہیں, لیکن یہ بتائیے جنت کس کی ہے جہنم کس کی؟ بھائی میں پھٹے حال ہوں, میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, میرے پاس تنگ دستی ہے, میرے پاس پریشانی ہے اسی دنیا میں, اور آپ مومن ہیں, بہترین سواری ہے, بہترین لباس ہے, بہترین غذا ہے, تو بتائیے جنت دنیا کس کی بنی, میری آپ کی؟ اب سنیے گا, یہ جب اعتراض اس نے کیا تو امام ارشاد فرماتے ہیں سنو جو میرے رسول نے کہا وہ بالکل سچ کہا, اس لیے کہ جو عذاب کافروں کو آخرت میں ملنے والا ہے اگر اس عذاب کو سن لے تو دنیا کی ہر مصیبت گویا جنت کی مانند, اور جو نعمتیں مومنوں کو جنت میں ملنے والی ہیں دنیا میں ان کو کتنی ہی نعمتیں مل جائیں جب انہیں جنت کی نعمتوں کا اندازہ ہوگا تو دنیا ان کے لیے جہنم بن جائے گی. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. تو بہرحال یہ اندازہ آپ کو ہو گیا کہ توکل وہ تفصیلی راہ, وہ سمجھنے والی راہ, آسان نسخہ سامنے, کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ ان ڈیزاسٹر سے, نقصانات سے اپنے آپ کو سنبھالے رکھے, آخرت کا تصور کرے. جناب زرارہ کو بھی امام کیے نصیحتی اور وصیتی, بہت ساری روایتیں اور واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن میں یہیں پر روکتا ہوں, منزل کو آگے بڑھاتا ہوں, اس لیے کہ توکل اور قناعت کو تھوڑا سا سمجھانا. کیوں؟ اس لیے کہ انتہائی ضروری امر یہ دونوں بن رہے ہیں. توکل, رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے توکل ہے کیا؟ میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگاتا ان دو صفتوں پر, مجھے آگے بڑھنا ہے اور میرا موضوع یہ تمہید ہے, یہ مقدمہ ہے میری گفتگو کا, لیکن انتہائی ضروری ہے. ان کنتم مومنین, اس کے لیے انتہائی اہم منزل توکل. پوچھا اللہ کے رسول یہ بتائیے توکل ہے کیا؟ رسول خدا فرماتے ہیں حقیقت التوکل الثقۃ باللہ. دو جملوں میں بلکہ ایک جملے, حقیقت التوکل الثقۃ باللہ. توکل کی حقیقت, توکل کی ماہیت, کسے کہا جائے گا کہ توکل, کسے کہا جائے گا یہ شخص توکل کر؟ توکل الثقۃ باللہ, اللہ پر بھروسہ کرنا. بہت بہت اہم جملہ, اللہ پر بھروسہ کرنا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ, کون ہے اللہ؟ وہ اللہ کے جس نے محمد کو خلق کیا. اس سے زیادہ بڑی عظمت خدا کی اور کیا بیان ہو سکتی؟ یہ کائنات کا خالق ہے نہیں, محمد کو خلق کیا ہے, زہرا کو خلق کیا ہے, علی کو خلق کیا ہے, وہ اللہ, وہ اللہ. درود پڑھ دے محمد والے والے. باللہ, اس اللہ پر بھروسہ کرنا, وہ اللہ کہ جو ان ہستیوں کا خالق, وہ اللہ کہ جو ماں باپ سے زیادہ شفیق ہے, وہ اللہ جو عادل ہے کبھی ظلم نہیں کرتا, وہ اللہ جو اپنے بندوں کے حال سے واقف ہے, وہ اللہ کہ مولا کا جملہ ہے, مولا کا جملہ ہے, اتنا واقف ہے کہ پتھر پر چلنے والی رات کی اندھیری میں چونٹی نہیں, چونٹی کے چلنے کی آواز تک سنتا. وہ ہے اللہ, وہ ہے قادر مطلق پروردگار, وہ ہے پروردگار. اس اللہ پر اگر انسان بھروسہ کرے, اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے, بھروسہ کرے, سمجھے کہ میں کس پر بھروسہ کر رہا ہوں, اور یہ بھروسہ اس کے نفس میں منحل ہو جائے. گزشتہ تقریر اس طریقے سے اگر وہ خدا پر بھروسہ کرے گا, اب یقین مانیے, یقین مانیے, اگر خدا پر بھروسہ انسان کو کرنا آ جائے کہ وہ ہے جو میرا نگہبان ہے, وہ ہے. اور یاد رکھیے, اب مجھے بار بار یہ باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں صرف اللہ تو ہم درمیان سے اہل بیت کو نہیں نکالتے, اس لیے کہ یہی تو ایک کام ہے. اللہ کی جانب جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے پہلے اہل بیت, اہل بیت کی جانب جاتے ہیں پہلے اللہ, تو دونوں ہی کا ایک ایگریمنٹ ایسا ہے, ادھر جائیے تو اللہ, ادھر جائیے تو اہل بیت, اور دونوں کو تھام لیا تو ثقلین سے تمسک کا انداز آ جائے گا. لیکن سنیے گا, تو اب الثقۃ باللہ, اللہ پر بھروسہ کرنا, بھروسہ, ڈیپینڈ. مثلا چلیے میں مثال دیتا ہوں, یہ بھروسہ اگر آپ نے کر لیا تو بہت ساری کوالٹیز خود بخود آ جائیں گی. یقین مانیے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کتنے رذائل آپ سے دور ہو گئے, یقین مانیے آپ کو توجہ کی ضرورت بھی نہیں رہے گی, کتنی خوبیاں آپ کے اندر آ جائیں گی, کتنا وقار آپ کے اندر آ جائے گا, پھر لوگوں کے سامنے ذلت اور ذلیل ہونے سے بچ جائیں گے. انسان لوگوں کے سامنے دست درازی کرنے سے, ذلت سے, لوگوں کی حقارت سے بچ جائے. یاد رکھیے اہل بیت نے کبھی بھی کسی کے سامنے دست درازی نہیں کی, ہماری مشکل کو حل کر دو, نہیں, وقار ہے, عظمت ہے اہل بیت کی, ظلم سہے ہیں, زندانوں میں گئے ہیں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تقاضا کیا ہو, اس طرح کا تقاضا جو خلاف مربع, جو خلاف وقار ہو, جو خلاف اطمینان ہو. تو جو اللہ پہ بھروسہ کر لے, بہت ساری صفات, بہت ساری خوبیاں اس کے اندر آ جائیں گی, بہت سارے رذائل خود بخود اسے دور ہو جائیں گے, بہت سارے ڈپریشن خود بخود ختم ہو جائیں گے, بہت سارے خوف خود بخود ختم ہو جائیں گے, بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے گی, پریشانی آئے گی, توکل اس پریشانی کو ختم کر دے گا, بھروسہ اس پریشانی کو ختم کر دے گا. اس طریقے سے, اس طریقے سے, مثلا ایک آدمی ہاسپٹل میں 6-7 بیڈ لگے ہوئے ہیں, مطلب وہ جنرل وارڈ ہے, اور ڈاکٹر صاحب آتے ہیں بڑے تخلیق اور بڑے متبادل قسم کے, بڑے تجربے کا ڈاکٹر صاحب آتے ہیں, ساتھ میں وہ نرس ہے, ساتھ میں وہ سسٹر صاحبہ ہے, اور اس کے بعد اب وہ کیا کریں گے, ایک بیڈ کے پیشنٹ کے پاس گئے, کہا سسٹر ان کو جو ہے آپ 3 وقت کھانا دیں, اور 3 وقت بہترین کھانا دیں, مرغن کھانا دیں, کچھ پھل فروٹ بھی ساتھ میں ہو جائے تو بہت اچھی بات. دوسرے بیڈ پہ گئے, ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کیا, کہا کہ ان مریض کو آپ صرف 2 وقت کا کھانا دیں اور اس میں پھل فروٹ کو ہٹا دیں. تیسرے بیڈ پہ گئے, کہا کہ ان کو صرف 1 وقت کا کھانا دیں لیکن ذرا سادہ. چوتھے بیڈ پہ گئے, نہیں, ان کو کچھ مت دیجیے, ان کو صرف گلوکوز چڑھا دیا ڈرپ وغیرہ کے ذریعے سے غذا دے دیجیے, اور کسی قسم کی کوئی چیز, کسی قسم کی کوئی غذا ان کو مت دیجیے. ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا اور کہہ کے آ گئے. اب کھانے کا وقت آیا, یہ سارے مریض بیٹھے ہوئے ہیں, بس جنرل وارڈ ہے نا, ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا. ادھر آئی ٹرین کے ساتھ گئی, ان کے پاس گئی اور دیکھا کہ اس کے اندر بڑی مرغن غذا ہے اور ان کے پاس ٹھیک ہے پھل نہیں ہے, غذا ہے, اور آخر میں جو پیشنٹ بیٹھا ہوا وہ دیکھتا میرے پاس ایک سوپ ہی ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ کیا کرے گا, وہ کہے کہ کاش یہ 3 وقت کی غذا جو اس کو مل رہی ہے مجھے مل جائے, میں اس کے بیڈ کو تبدیل کر لیتا ہوں, کسے پتا چلے گا, میں اپنے بیڈ کو چینج کرتا ہوں, اس کے بیڈ میں چلا جاتا ہوں, اس کی رپورٹ میرے بیڈ میں, میری رپورٹ. بہرحال وہ تصور کرے گا, لیکن یہ کون کرے گا ایسا, یہ وہ شخص کرے گا جو بالکل جاہل ہوگا, جو ذرا سی بھی معرفت رکھنے والا ہوگا, وہ پہچان جائے گا چونکہ تقسیم کرنے والا ڈاکٹر ہے اور تقسیم کرنے والا تجربہ کار ہے اور تقسیم کرنے والا مجھ سے دشمنی نہیں رکھتا, میرا علاج کرنا چاہتا ہے, اور تقسیم کرنے والا جانتا ہے کہ یہی غذا جو بظاہر بہت اچھی لگ رہی ہے اگر مجھے دے دی جائے تو میں مر جاؤں, اسے دے دی جائے میری غذا تو وہ مر جائے. ذرا سی بھی اگر عقل رکھنے والا ہوگا تو یہی تو ہوگا. تو یاد رکھیے, رسول فرماتے ہیں ان اللہ قسم الارزاق بین خلق حلال, یاد رکھو خدا نے جو تقسیم کیا ہے رزق کو وہ حلال رزق ہے جسے خدا نے تقسیم کیا. ولم یقسمھا حراما, اور خدا نے حرام رزق کو تقسیم نہیں کیا. فمن صبر واتقى اللہ, اور جس نے تقوی اختیار کیا اور صبر کیا, ٹھیک ہے ابھی کم ہے محنت کر رہا ہوں حرام نہیں کروں گا, محنت کر رہا ہوں کسی کے حق میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا, محنت کر رہا ہوں ملاوٹ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے کم کما رہا ہوں, لیکن خدا دینے والا آتا اللہ برزق ہی من حلے, تو خدا جو اس کا حلال رزق اس کو دے دیتا ہے. ومن ہٹکا حجاب الصدر, اور جو جلد بازی کرتا ہے نہیں آج مجھے بھی کیوں کل کا انتظار کروں, آج ہی میرے پاس سب کچھ ہو جانا چاہیے حرام سے ہو یا حلال سے ہو, تو غصہ من رزق حلے, تو خدا اتنی مقدار جو حلال کی تھی وہ کم کر دیتا ہے, حرام رزق اس کے شکم میں چلا جاتا. تو جو معرفت رکھنے والا, جو خدا پر بھروسہ کرنے والا, جو جانتا ہے کہ خدا بندوں پر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہے, اب یاد رکھیے میں نے کیا کہا تھا, اب اگر بھروسہ کرنا آ جائے گا خدا کی تقسیم پر کہ خدا نے جو تقسیم کیا ہے میرے ضرب کے مطابق مجھے دیا ہے, اس کو اس کے ضرب کے مطابق اسے دیا ہے, تو اب انسان حسد نہیں کرے گا. اگر وہ پیشنٹ اس پیشنٹ سے حسد کرے کہ اسے تین وقت کا کھانا مل رہا ہے تو اسے بے وقوف کہا جائے گا, اسے جاہل کہا جائے گا, لیکن اگر وہ صبر کر لے تو کہا جائے گا ڈاکٹر کو بھی جانتا ہے اور اپنے بارے میں بھی خیال رکھتا ہے. توجہ ہے نا بدرات کی, تو انتہائی اہم چیز توکل, بھروسہ خدا پر, خدا کی تقسیم پہ بھروسہ. ہاں انسان کاہل نہ بن جائے, انسان سست نہ بن جائے, اور پھر بس اس توکل کے اعتبار سے آخری بار, اور پھر حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا مولا یہ تو بتائیے حقیقت توکل تو سمجھ میں آ گئی نا, خدا پہ بھروسہ کرنا. اب دیکھیے یہ بھروسہ کرنا کم اور زیادہ ہو سکتا, ایک آدمی بعض چیزوں میں بھروسہ کرے بعض چیزوں میں اس کا بھروسہ ڈگمگا جائے, اسی کو پریکٹس کرنا, اسی کا تجربہ کرنا ہے, اسی کی مشق کرنی ہے کہ ہر ہر چیز پر جب بھروسہ کرنا آ جائے گا تو پھر حد توکل جو نہایت توکل ہے خدا کرے کہ وہ مل جائے کہ جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں جب پوچھا گیا کہ حقیقت توکل تو خدا پر بھروسہ کرنا ہے, مولا یہ بتائیے انتہائی توکل کیا ہے, امام نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور فرمایا انتہائی توکل یہ ہے لا تخاف ما احد ما تخاف مع اللہ بعہد, معذرت کے ساتھ لا تخاف مع اللہ بعہد, یہ صحیح عبارت ہے کہ اللہ کے علاوہ, بہت اہم جملہ ہے انتہا میکسیمم آخری درجہ توکل کا, کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنا, کسی سے نہ ڈرنا, چاہے چور ہو چاہے دشمن ہو چاہے حالات ہو چاہے بھوک ہو چاہے غریبی ہو چاہے رزق کی تنگی ہو چاہے دشمن ہو چاہے حاسد ہو چاہے مقابلے میں کوئی آ جائے, ہر صورت میں سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرنا, یہ ہے انتہائی توکل. تو یقیناً اس انتہائی توکل تک پہنچتے پہنچتے وقت لگ سکتا ہے, لیکن اگر انسان دعا کرتا رہے, اس لیے کہ اہم ترین چیز, بس میں چاہتا ہوں کہ آج سمیٹ دوں بات, اہم ترین چیز توکل کے لیے کوشش بھی کرنا, محنت بھی کرنا, اور پھر سنیے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام,
فرماتے ہیں مولا یاد رکھو، خدا پر یقین، خدا پر بھروسہ، توکل علی اللہ، امام فرما رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ تمہارے اختیار میں ہے. بہت توجہ سنیے گا، جتنی محبت سے اب تک آپ سنتے آئے ہیں، امام فرما دیں توکل، خدا پر بھروسہ، خدا پر یقین، یہ کیفیت حاصل کرنا، اس کا حصول کچھ تمہارے اختیار میں ہے. یعنی تم محنت کرو، یعنی تم پریکٹس کرو، یعنی تم اپنے آپ کو بناؤ، اپنی تہذیب نفس کرو، ان پریشانیوں میں خدا کو یاد کرو، ان پریشانیوں سے گھبراؤ نہیں، خدا نقصان کو پورا کرنے والا ہے. اور پھر ایک حصہ، توجہ سے، ایک حصہ امام فرماتے ہیں خدا نے روک کے رکھا ہے جب تک بندہ مجھ سے تقاضا نہیں کرے گا، جب تک بندہ مجھ سے مانگے گا نہیں میں اسے وہ حصہ نہیں دوں گا. راوی نے پوچھا مولا سب سے بہترین موقع دعا کا کون سا ہے کہ جب انسان خدا سے توکل کی دعا کرے؟ امام نے فرمایا مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت. مغرب اور عشاء کے درمیان نماز غفیلہ اسی موقع پر رکھی گئی، مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت. میرا چوتھا امام فرماتا ہے کہ اگر توکل اور یقین کو خدا سے مانگو تو اس موقع پر دعا کرنا، تو کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے. خداوندہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، خداوندہ میں تیرا انتہائی رذیل و ذلیل بندہ ہوں، تو ہے کہ جو قوت دینے والا ہے، تو ہے کہ جو بچانے والا. تو ایک بات ہی. اور دوسری بات کہ توکل کا فائدہ، بہت سارے فائدے تو میں نے بتا دیے، ایک اور فائدہ، جب انسان خدا پہ بھروسہ کرے گا تو میں نے بتایا نا حسد ختم ہو جائے گا، دوسروں کے مال پر نگاہ، دوسروں کی خوشیوں سے جیلس ہونا، یہ سب ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ خدا دینے والا ہے، خدا نے دیا ہے تو ٹھیک ہی دیا ہے، اس کو دیا ہے مجھے نہیں دیا تو ٹھیک ہی کیا. یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کیفیت ہے. اور جب یہ ہوگا تو میں نے بتایا نا بہت ساری کوالٹیز، بے شمار کوالٹیز ایسی جو آپ کی زندگی کو جنت بنا دیں گی، ایسی کوالٹیز کے جو آپ کی زندگی کو پرسکون بنا دیں گی، ایسی کوالٹیز جو آپ کو امام کے انتظار کرنے والا حقیقی مومن بنا دیں گی. کہ جب یہ کیفیت آئے گی، توجہ سنیے گا، تو آئمہ فرماتے ہیں یاد رکھو اگر کچھ نہ کر سکو تو دوسرے مومنین کے لیے اپنی نیتوں کو اچھا رکھنا، بہت اہم جملہ ہے، دوسرے مومنین کے لیے اپنی نیتوں کو اچھا رکھنا، خراب اور نجس اور غلیظ اور پلید نیتیں نہ رکھنا. علت بیان کی، کیوں؟ اس لیے کہ جب تم دوسرے مومنین کے لیے، ان کے گھر میں مال آ گیا، ان کے گھر میں اولاد ہو گئی، ان کے بچے لائق نکلے، ان کو روز بروز ترقی مل رہی ہے اور ادھر کچھ نہیں ہو رہا، تو امام فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے بارے میں اچھی نیت رکھنا، ان کے رزق کے بارے میں، ان کی ترقی کے بارے میں، خدا تمہارے مال میں برکت دے گا، خدا تمہارے رزق میں برکت دے گا، خدا تمہاری عمر میں برکت دے گا. اور اگر دوسرے کے مال اور ترقی کے بارے میں نجس نیتیں رکھو گے، بری نیتیں رکھو گے، تو جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اگر توکل اختیار کر لیا، بھروسہ ہو گیا خدا پر، دیکھیں کتنی نجاستیں، کتنے رذائل، کتنے نقائص سے انسان پاک ہوتا چلا جائے گا. خود بخود جب خدا کی طرف نگاہ کرے گا تو اٹھتا ہی چلا جائے گا، جب خدا کی طرف نگاہ کرے گا تو بلندیوں کی طرف جاتا چلا جائے گا. اور بس یہ بات میں کہہ دوں، یہ بات بھی میں کہہ دوں، کل توکل کے اعتبار سے، قناعت کے اعتبار سے ایک بات ہوئی، نیتوں کو انسان اچھا رکھے دوسرے مومن کے بارے میں، لیکن دوسرے مومن کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسا کام نہ کرے کہ دوسرے کا دل جلے. آپ ڈیفنس میں رہتے ہیں، گھر کو رینوویٹ کیا، بڑا عمدہ بنگلہ بنا لیا، کسی کا دل نہیں جلے گا. لیکن کوارٹروں میں رہتے ہیں، پیسہ آ گیا اور ایک مرتبہ عالی شان منزل کھڑی کر دی. میں حرام کی بات نہیں کر رہا، میں حلال و حرام کی بات نہیں کر رہا، آپ نے عالی شان بلڈنگ کھڑی کر دی، کیا کچھ نہیں تھا جو اس میں لگا دیا، بس سونا ہی لگانے سے رہ گیا کہ جو بھی آئے ہمارے گھر کو دیکھ کر جائے. یہ ہے کہ آپ دوسرے کے دلوں کو جلا رہے ہیں. شادی ہے بیٹی کی، نہیں پتا چلے دنیا کو کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، کچھ غریب بھی ہیں ان کی بچیوں کی شادی ہونے والی ہے، میں حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں عزیزوں, حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ نے اپنی شادی میں, اپنی بچی کی شادی میں اتنا پیسہ, اتنا پیسہ, دیکھیے میں نہیں کہہ رہا کہ پھر رسم قل کے اندر اور شادی کے اندر کوئی فرق نہ رہے, نہیں یہ نہیں کہہ رہا میں. ایسا نہ ہو کہ سادگی کا وہ معیار بچی کو عزت دینا ہے, توجہ رکھیے گا. ساری زندگی اسلام نے بچی کو عزت دی ہے, جب شادی کا موقع آئے عزت سے رخصت کرنا, بے عزت نہیں کرنا کہ فقط سوکھی روٹیاں دے دی, نہیں. رسول نے بھی اگر انتظام کیا ہے اس زمانے کے اعتبار سے اچھا ولیمہ کیا, لیکن یہ کہ پیسہ چھلکے, یہ کہ غریبوں کے دل جل جائیں, یہ کہ بچیوں کے سر جھک جائیں, یہ کہ ماؤں کے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں, اس طرح پیسے کی نمائش. تو یاد رکھیے, اب آپ کہیں کہ دیکھیے وہ ہمارے پیسے سے جل رہے ہیں, نہیں, یہ آپ ہیں جو جلا رہے ہیں. اور پھر علماء یہ فرماتے ہیں, تاکید کیا کرتے تھے اپنے طلبہ کو, اپنے شاگردوں کو, کہ دیکھو جب کبھی باہر جا کے غذا کھاؤ تو خبردار مرغن غذائیں باہر غریبوں کے سامنے بیٹھ کر نہیں کھانا. بہت اہم نقطہ بیان کرنے والا ہوں, غریبوں کے سامنے مرغن غذائیں مت کھانا, ہو سکے تو گھر میں لا کر, گھر میں بیٹھ کر. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تم وہ مرغن غذائیں کھاؤ گے اور ایک بھوکا تمہیں دیکھے گا حسرت سے, تو اس کی نگاہ تمہاری غذا کی برکتوں کو نکال دے گی. اگر آپ نے اپنی شادی میں وہ پٹاخے چھڑوا دیے, وہ ڈھنڈورا پٹوا دیا, وہ بارات اور وہ ولیمہ اور وہ سارا خرچہ, یاد رکھیے جب غریب کی آ لگے گی تو پھر ان رشتوں میں برکت نہیں رہے گی. طلاقیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ جھگڑے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ متعامل کیوں نہیں ہو رہے؟ کمپرومائز کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ نے نمائش کی اپنے پیسے کی, اور جب نمائش کی اور غریب کی آ نکلی تو برکتیں کہاں رہ گئیں؟ تو عزیزو, دوسرے کے مال پر اس کے بارے میں بری نیت رکھنا بری بات ہے, لیکن آپ بھی تو ایسا کام نہ کیجئے کہ کسی غریب کا دل جل جائے. ہمارے ایک عزیز, ان کے گھر میں ایک نوکرانی خدمت کرنے کے لیے آتی تھی, بڑی شریف, بڑی ایماندار. انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیگم صاحبہ کا بڑا قیمتی سونے کا زیور یوں سامنے وہ ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا ہوا. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ملازمہ آنے والی ہے, زیور کو یہاں سے ہٹا لو. تو ان خاتون نے کہا کہ نہیں نہیں, ہماری ملازمہ بڑی ایماندار ہے. بڑا پیارا جملہ اس شخص نے کہا. انہوں نے کہا کہ اپنا یہ زیور ہٹا لو, ملازمہ آنے والی ہے تمہاری, اچھا نہیں ہے, اس کو کہیں چھپا پا دو. کہا نہیں نہیں, پریشان نہ ہوئیے, ہماری ملازمہ بڑی ایماندار ہے. فرمایا کیا ضروری ہے کہ ہر وقت اس کے ایمان کا امتحان لیتی رہو؟ ہر وقت اس کے سامنے پیسے کی نمائش کرتی رہو؟ کبھی تو شیطان اس پر غالب ہو جائے گا. تو عزیزو, بہت اہم باتیں ہیں, بہت اہم نقطے ہیں کہ جسے خدا توفیق دے کے میں خود بھی عمل کروں. اس لیے کہ ساری تقریریں آپ کے لیے تو ہوتی نہیں ہیں, ساری تقریریں, کوئی برا نہ مانے کہ پرسنل اٹیک ہو رہا. دیکھیے آج ان کو, انہوں نے, مولانا نے ہم کو دیکھ لیا تھا, ہم بیٹھے ہوئے سرمایہ دار, تو آج ساری تقریر ہمارے خلاف پڑ دی. اور وہ کوئی پردے دار, کوئی بغیر پردے دار نہیں, یہ ساری باتیں میرے اپنے لیے, خدا مجھے سنوار دے, تو بہرحال اور کیا چاہیے. اب القناۃ فی القلب, ٹائم میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. القناۃ فی القلب والحرص فی القلب. قناعت رسول فرما گئے قلب میں ہوگی, دل میں ہوتی, دل سے پتا چلتا ہے کہ کتنا بھروسہ ہے خدا پر. اور ہاں یہ بات میں بتا دوں کہ القناۃ فی القلب سے غلط مطلب نہ لے لیں, بس میرے ذہن میں یہ بات آ گئی, ایک منٹ میں آپ کا لوں گا ربط مسائل. القناۃ فی القلب, دل میں ہونی چاہیے قناعت, لیکن دل میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ویسے دل میں نہ ہو جس طرح ہماری بعض مومنات کے دل میں حجاب ہوتا ہے. ہم سمجھ گئے نا, پھر پردہ کیجئے. کہا نہیں نہیں نہیں, پردے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو آپ لوگ کے ڈھگوزنے. بھائی شرم تو دل میں ہوتی ہے, آنکھوں میں ہوتی ہے. اچھا, اگر آپ کی آنکھیں اور آپ کا دل اتنا پاکیزہ ہے تو جناب سیدہ سے زیادہ پاکیزہ ہو گیا, جناب زینب سے زیادہ پاکیزہ ہو گیا, جناب سکینہ سے زیادہ پاکیزہ ہو گیا. لیکن وہ ہستیاں وہ ہیں کہ اتنے پاکیزہ دل رکھنے کے باوجود بھی ہر ہر قدم پر کچھ مانگا ہے, تو بچوں نے پانی مانگا ہے, بیویوں نے چادر کا سوال کیا, ہر ہر مقام وہ سکینہ کے جس کا دامن جلا ہے یاد ہے نا, حمید ابن مسلم سے کیا کہا ہے, بچی کے دامن میں آگ لگ رہی ہے, خدا کسی کے گھر میں آگ نہ لگائے. جب گھر میں آگ لگتی ہے انسان کتنا آواز باغتا ہو جاتا ہے. اب خود ہی تصور کر لیجئے گا کہ اگر کسی کے دامن میں آگ لگ جائے تو اس کی حالت کیا ہوگی. لیکن یہ ہے وہ شخصیات کہ ایک ایک فرد کربلا در سے کربلا بن رہا. خبردار حمید ابن مسلم ہمارے قریب نہ, نامحرم ہمیں چھو نہیں سکتے. بس آپ متوجہ ہو گئے, شام غریبہ گزر گئی, قیامت شام غریبہ کی حد تک ختم ہو گئی. کسی بیوی نے کہا کہ اے بیویو کوزہ آب آ گیا, وہ پانی جس کے لیے عباس علمدار گئے تھے وہ پانی آ گیا. بیویاں پانی لیتی ہیں اور اس کے بعد یہ مشورہ کرتی ہیں اور یہ طے کرتی ہیں کہ ہم سب سے زیادہ تھکی ہوئی علی کی بیٹی زینب ہے, لہذا پانی پینے کا حق سب سے زیادہ شہزادی زینب کا ہے. بیویاں چلی اور اس خیمے کے پاس پہنچی, وہ جلا ہوا خیمہ کہ جس کی قناعت کو جناب زینب نے گزشتہ شب بلند کیا تھا. ساری رات جناب زینب نے نگہبانی کی تھی اور اب کچھ دیر کے لیے تھک کے سر جھکا کے جلے ہوئے خیمے کے کنارے بیٹھی. بیویاں پہنچی, شہزادی زینب یہ پانی آ گیا. جناب زینب کی حالت آپ کے ذہن میں ہے نا, جناب زینب نے پانی کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے بعد بیویوں کو دیکھ کے فرمایا یہ بتاؤ میرے حسین کی سکینہ کہاں ہے. پوچھا بیوی آپ پانی کیوں نہیں پی رہی, فرمایا اس لیے کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے, ہم سب پیاسے ہیں نا, جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پانی پہلے اسے دیا جاتا ہے. بیوی آ گئی, جناب سکینہ کو بلایا, ننی سکینہ بھی تھکی ہوئی ہے, تازیانے بھی لگے ہیں, بالیاں بھی چھینی گئی ہیں اور جس ملعون نے بالیاں جناب سکینہ کی چھینی تھیں اس ملعون کا کہنا یہ ہے, کربلا کے واقعے کے بعد جب اس نے بیان کیا تھا اس نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہر شخص کچھ لوٹ رہا ہے, میرے ہاتھ میں ایک بچی آئی, بعد میں پتا چلا کہ وہ سکینہ کی حسین کی بیٹی ہے, میں نے دیکھا اس کے سر پہ چادر تو نہیں لیکن اس کے کانوں میں بالیاں ہیں سونے کی بالیاں. سنیے گا خدا آپ کی بچیوں کو سلام. وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بچی کے ہاتھ کو کاندھے کو تھام لیکن بچی میرے قابو میں نہیں آ رہی ہے. اللہ اکبر, میں کس طرح بیان کروں. وہ ظالم کہتا ہے میں نے بچی کے منہ پر تماشا مارا لیکن بچی نہیں سنبھلی, پھر میں نے اتنے تماشے مارے کہ بچی ساکت ہو. میں نے کیا پڑھ دی, میں نے اتنے تماشے مارے سکینہ چل گئی اور پھر میں نے دیکھا, کانوں کی بالیاں اتارنا چاہتا ہوں لیکن میں نے دیکھا کہ اگر بالیاں اتارنے میں دیر لگ گئی تو اور مال وہ میں لوٹ نہیں سکوں گا, لہذا میں نے اب سکینہ کے کانوں سے بالیوں کو اور خود اس ملعون کا کہنا وہ بچی اس طرح سے اچھل رہی تھی جس طرح مچھلی تڑپتی ہے. سکینہ رات بھر کی تھی, تماچے کھائی, دامن کی جلی سکینہ, چادر لٹی سکینہ. زینب فرماتی ہے جاؤ جا کے سکینہ, میرے حسین کی سکینہ آئی. زینب نے سکینہ کو دیکھا, بیٹی سکینہ تیرا چچا عباس جس پانی کے لیے گیا تھا وہ پانی آ گیا. سکینہ فرماتی ہیں اس لیے کہ زینب کے خوش ہونٹوں کو دیکھ رہی ہیں, کہا پھوپھی اماں آپ خود کیوں نہیں پی لی. یہ ہیں آداب کربلا والوں کے, آداب کربلا والوں کے آداب. پھوپھی اماں آپ خود کیوں نہیں پی لی, ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہیں دیکھو بیٹا قانون اور ادب یہ ہوتا ہے جو قافلے میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے اس کے بعد بڑے پانی پیتے ہیں. بس اتنا سننا تھا. سکینہ نے دلیل زینب کو سنا, قبول کیا, ننھے ہاتھوں سے کوزہ آپ کو تھاما, لیکن سکینہ پانی نہیں پیتی. ایک مرتبہ پلٹ کے مقتل کا رخ کیا. اب جو مقتل کی طرف چلنا شروع کیا, گھبرا کے زینب پوچھتی ہے ارے میری پیاسی سکینہ تو پانی کیوں نہیں پی رہی. سکینہ نے چلتے چلتے مڑ کر کہا مگر آپ ہی نے تو کہا تھا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پانی پہلے اسے دیا جاتا ہے. ارے میں کیا کروں, میرا چھوٹا بھیا کس محالی اصغر پیاسا سے
الا ولعنت اللہ على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون يا رب الحسين بحق الحسين ارزقنا معرفة الحسين وزيارة الحسين وشفاعة الحسين واشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليهم السلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.